بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے، ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم، دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا، اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا، پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے، بیت المقدس کی طرف، پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا، ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم، لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی، گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء. اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک, اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے, پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتے ہیں, سلام کا جواب ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے. اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبے کے بالکل اوپر ہے, جو کعبہ ہے زمین کے اوپر. ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے, اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے, وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے. اور یہ تعمیر جو ہے, معمور جو ہے, یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں, اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی, ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے. جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے, اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہمیں یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا, اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے, دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے, وہ اس کو مارتے اس کو منہ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے. پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ پتھر مارتے, اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا. نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے, ایک جگہ ہے, اس میں سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل براہنا ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یہ جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا، ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، جو ہو چکی، جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اس علم غیب مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے، اس کو علم غیب مطلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عطائی اور ذاتی کا مسئلہ ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرما ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں. ان اعطیناک الکوثر، کوثر کی نہر، خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطیناک کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئیں، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے، یا کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کچھ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے، اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کی پیچھے کرتے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیوں. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان، کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کے اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑے سے لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا، عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے، غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس کے متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر میں کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے. اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہراً تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، جو بات ان کو ناگوار گزرے وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے، اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی اتنی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں، سود خور ہے، دنیا میں اس نے مال تو کمایا، ان گنت مال کمایا، کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے حرام سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ان گنت مال ہونا چاہیے، حرام کے حلال کس کے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جنگ ہے، اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے، اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے، کب تک کھائے گا، موت تو آنے ہی والی ہے، یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل، جیسا کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام، قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے، برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا، نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے، خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے، اسی عذاب میں رہتا ہے، کب تک؟ الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، زانی ہیں، بے حیائی بے شرمی کی انتہا. اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسا کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں، بہترین لباس میں، شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے، اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے، اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ ہے، وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا. جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا، یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کریے، یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے، وہ گنہگار ضرور ہیں، لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی، ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو، گھر کا سربراہ زناکاریاں کرتا رہے، تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر، پھر تو بچ سکتے ہیں. لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں، وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں. خاص جگہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے، سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے بیری کے درخت کو، منتہا یہ نہایت ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے، اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے، اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان، بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے، لیکن یہ مثالیں دی گئیں کہ ایسے ہیں، یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے، اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ادب دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے، اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرا سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھا ہو اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو، اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا، اگرچہ نئی چیزیں تھیں، آسمانوں کے سیر ہے، عجیب مناظر دیکھے ہیں. یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں، لیکن ادب کی انتہا دیکھیں. ما زاغ البصر وما طغى، آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں، خلیل اللہ اور خلت، جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی، اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں، کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کما یریق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کے کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مثلیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بغیر تکیف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے، بغیر انکار کرنے کے، اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں، اور یہ صفات الکمال جو ہیں یہ بھی بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب واپسی کا وقت آیا، اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. تو جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی اب 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی، واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور تخفیف کر کے پھر جاؤ اپنی امت کی طرف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب الجلال سبحانہ وتعالی 5 کام کر دیتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہیں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں. 5 موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی، اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف، اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں. اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک، اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں، جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں، میں ثواب 50 کا دوں گا. میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں، فرشتے جو 10 لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا، ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں، ساحر، شاعر، کاہن، مجنون، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں شاعر ہے، اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کاہن ہے، چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے، مجنون یعنی اس زمانے میں کہتے جس کو، جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو، جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرے بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر، کاہن، شاعر تو تھا، اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے مشرکوں کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، اب یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ، ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں سے ابو بکر صدیق تھی. اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر اور جاتے ہی یہ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں، اور ایک رات میں نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. صرف وقت صدیق دولان ہو ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، فرماتے ہیں ان قاله فقط صدق، اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ان قاله فقط صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں؟ تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. اور یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوال کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے، تقریباً اس میں کتنی سپلٹ ایسی لگے ہیں، اندازے کے طور پہ اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں قرآن جی بھی رکھے ہیں، کس طریقے سے، تو وہی بتا سکتا جو جب کسی نے دیکھا ہے. اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھا تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ سلم کے سامنے ظاہر کر دی. آپ سلم دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے ہیں آپ سلم جواب دے رہے ہیں. کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں. جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے کیا ایمان لے کے آئے؟ کیا کہا؟ یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ. ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن. دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور حسن جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء و معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا. جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو اس زمانے مسجد تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی، کیا مسجد حرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کلاس کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں، مسجد صرف اس چار دیواری کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے، قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ، دوسرا پیغام، بعض علماء نے، محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے، یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 100,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کی چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے، یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے. اور دلیل یہی آیت ہے، المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارگ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے، اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کے طواف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں، تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی، اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد، تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے، جیسا کہ مسجد الاقصی میں چار دیواری ہے، تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے، واللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام، اللہ تعالی کی عظمت کا بیان، کتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی، کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی سیر بھی کروائی اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمین کی جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے، 3 سال، یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ، مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں، اور پھر ان کے علاوہ جو پورے کائنات پھیلی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ، یہ آسمان دنیا ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا، دوسرا آسمان، تیسرا، ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے، کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یاد رکھیں، کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی، دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک، کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے، کسی عالم، کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ، یہ بلیک ہولز بھی اسی، اگر اس کا وجود حق ہے اللہ اعلم، جیسے وہ کلیم کرتے ہیں، اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا، یاد رکھیں. ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام، برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو، جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے، اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں، اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں، پھر چھٹے آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر 3 جگہوں پر دیکھا. تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی، وہاں پر آپ 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں، بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے، شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے، یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں، اس پیغام میں، کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں برزخی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے، وہ خود بیچارے مختلف ہیں، مضطرب ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی، کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی، یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردے کو دفن کیا، مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر کی قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں، صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے، ورنہ برزخ تو غیب ہے، ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق، الا یہ کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7 اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا، یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے، یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں، وہ باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کی تکذیب ہے، اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسراء معراج کی سیر کروائی. 8 فائدہ یا 8 پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر 9 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے عبودیت کا، بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، رحمت للعالمین ہے، رسول ہیں، سراج منیر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا، عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منامے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسرا بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحانت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، ایک عابد ہے ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وحدت الوجود کا بھی رد ہے. نمبر 10 آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر 11 سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر 12 پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے، یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش کے اوپر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کی، یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں حد سے نہیں گزری، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر 12 12 پیغام سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر 13 زناکاری کا انجام. اور نمبر 14 غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد پانچ نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد، اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں، یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی، اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتموني اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہی شخص، وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کیا آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا، وہ قضا نہیں کرے گا، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے، اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گئے، اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام، جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا، یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق، نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، مسلمانوں کے حقوق، جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں، صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں، سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے یا میری مدد فرما؟ سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں. اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد، اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے، اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی، دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے، پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے؟ تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنے بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں، سجدے ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اعتکاف ہے، مجاوری، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے، جتنی بھی عبادات ہے ساری کی ساری. جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادات ان مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں، مسلمان کمزور ہیں، کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کے لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے، جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شن وکیل الیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے، تعویذوں کے ساتھ، کالے دھاگوں کے ساتھ، کڑوں کے ساتھ، کہ یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا ہوں، جب سے پرانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ، جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کوئی اور ذات نہیں کر سکتی، یاد رکھیں. نہ وہ پیر کر سکتا ہے، نہ ایک کالا دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف، مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء الہ مع اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی؟ تو کیا یہ بت رام کی شکل میں، یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے، یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے، جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر و بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یا قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے، وہابی ہے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے، ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے، اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے، ان کے لیے عذر ہے، بہانہ ہے، ہرگز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں، ان کے جاہل بھی کافر ہیں، ان کے عالم بھی کافر ہیں. تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہے، اس علیہ السلام کے زمانے میں مومن تھے، لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ راستہ واضح ہے، کسی چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا، اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں، اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.